जाता है कि तुमने अपने असली घर को जो है छोड़ दिया और असली घर को भूल गए, जहाँ तुम्हें जाना है और रहना है हमेशा। और हुजूर सस्ते ने फरमाया कि आखिरत में सिवाय दो घर के तीसरा घर नहीं है, वहाँ या तो जन्नत है या जहन्नम है। अगर जिंदगी दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तो अल्लाह ताला इस फरमाबरदारी के लिए जन्नत बनाएंगे। जन्नत क्या है? सारे नाज नेमत, सारे ख्वाहिशात और शहवतों का पूरे होने का जगह है जन्नत। इंसान की सारी ख्वाहिशात वहां जन्नत में पूरी की जाएगी। तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी हुई है। तो अंबिया तथा सलाम लोगों को आखिरत याद दिलाते थे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तरफ बुलाते थे। और लोगों को अल्लाह ताला की तारुफ कराते थे। कायनात की हर चीजों को जो है बनाया है ये अल्लाह ताला इस हैसियत से हर चीज को मालिक है। सब कुछ करता है, करने वाला करता धरता वही है, उसी के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है करता है, जब चाहता है करता है, और रात दिन का मालिक है। मौसम की तब्दीली उनके इरादे से होती है। हर चीज की बका और फना उसी के इरादे पर है। और इज्जत और जिल्लत और हिफाजत, मसाइल का हल होना, परेशानियों का दूर होना, ये चीजों में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और इज्जत का खजाना अल्लाह के पास है, और जिल्लत का खजाना भी अल्लाह के पास है। अल्लाह के खजाने से इज्जत आता है, जिल्लत आता है। अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह को मान कर, अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों में चल फिर कर दावत देते थे और लोगों को अल्लाह ताला की तारुफ कराते थे और आखिरत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे और आमाल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे। असबाब नहीं, आमाल से जिंदगी बनेगा। दुनिया नहीं, आखिरत तुम्हारा ठिकाना है। मखलूक से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। इसलिए अल्लाह की अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी आता फरमाएंगे। जैसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील कर दे कोई उसकी इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत बादशाहत में नहीं है, जिल्लत पकड़ में और माल की कमी में नहीं है। जिल्लत में इज्जत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के खजाने से आता है। नबी के तरीके पर आदमी जब चलता है अल्लाह के इताअत के साथ, अल्लाह के नबी के इताअत के साथ, तो अल्लाह ताला की खजाने से इज्जत आता है। आदमी जिस हाल में भी हो, अगर वो अल्लाह के मुती व फरमाबरदार रहकर जिंदगी गुजारने वाला होता है, तो सर अल्लाह ताला ہر حال میں ان کی مدد فرماتے ایسی میرے محترم سرگزر کو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائے. یہ نبیوں کی دعوت ہے. اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ سہارا, یہ بیابان, یہ جنگل, یہ سمندر, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی کی مخلوق ہے. یہ اپنی ذات سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ ہے, نقصان دینے والا اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت دینے والا اللہ ہے, ذلت دینے والا اللہ ہے. اس یقین کو اندر پیدا کرو. کرو, اس سے ربوں سے رجی فرمائے. پہلے وہ اپنی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کیوں صحیح کر لو, اور اپنی اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو, تو اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے. صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کے حالات کیسی تھی, بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں, اور بھون کر پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کی تربیت کی تو قبول کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو لائے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو صحیح فرما دیے. صحابہ اکرام جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل خوار قوم تھے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے قوم وہی بنے, اور پوری دنیا میں مقام مرتبہ والے بنے, اور ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے. حضرت صحابہ اکرام خود گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے اور سکھ کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی برکت والی تربیت تھی کہ حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ اکرام کو وہ زندگی ملی اللہ اکبر کے ساتھ دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رہنما اور راہبر بن گئے. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ, لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ, حالانکہ یہ ساری دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان تھے, سب سے ذلیل ترین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انہیں وہ زندگی حاصل ہوا کہ پوری دنیا کے رہنما اور راہبر بنے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ محنت کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے, ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امتی میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. ہم بھی اگر اس محنت کو نبوی طرز پر صحابہ والے جذبے کے ساتھ اور انبیاء السلام والی صفات کے ساتھ اس محنت ہم کرتے ہیں اور اس محنت کے لیے ہم اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں اور اپنی ہدایت کی نیت سے, اپنی ہدایت کی نیت سے, صرف اوروں کی ہدایت کی نیت نہیں, اوروں کی ہدایت کی نیت تو کرنی ہے, اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. خود کی نبوت والی محنت کی یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت کریں, لیکن اپنی ذات کو بھول کر رہی ہیں, اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو بھی ہدایت کا محتاج سمجھ کے اس محنت میں لگے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت نہیں کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی محنت سے کسی کو ہدایت مل جائے لیکن ان کی خود کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی, اس نے اپنی ہدایت کی نیت کی نہیں. جب اس نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کی ہے تو ان کی محنت سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہدایت ملے لیکن ان کو نہیں ملے گا. اچھا, اپنی ہدایت کی نیت پہلی ہو, کہ مجھے اس کام میں جو لگنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے جو قربانی ہے اور محنت کرنا ہے, قربانی دینا ہے, اس کا نیت کیا ہو کہ میری ہدایت, تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سدھار دے, اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو صحیح فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اوروں کی ہدایت کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے, اس کی بھی جذبہ اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. انہیں سچ میں فرمائی ہے کہ بہترین اور مبارک انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کی مٹی کا ذریعہ بناتا ہے. بدبخت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر کی مٹی کا ذریعہ بناتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے نکلنے کا ذریعہ بنا دے, ہمیں خیر کا چابی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تو تالا شر کے لیے تالا بنا دے. تو اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت بھی کرنی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت تھا کہ پوری دنیا میں کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے, یہ حضور کا دل کا تمنا تھا, آرزو تھا, اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. اس لیے پوری امت کی ہمدردی خیر خواہی ہمارے دل میں ہو, بے جان اور مال بے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم اس کو اس راستے میں نبوی طریقے پر اس کو لگائے اور نبوی سوچ نبوی فکر کے ساتھ اس راستے میں ہم قربانی دیں, جان مال لگائیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری صلاحیتیں سارے قوتیں ظاہری باتیں اس دعوت والی محنت میں لگائی, تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے, ان کی محنت کی جو واقعات ہیں, یہ سارے گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو دعوت پر لگائی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک, کتنے سال تک, 950 سال تک محنت کی, رات دن اپنی تمام قوت اس دعوت پہ خرچ کی, اپنی تمام فکری قوت کو اور عملی قوت کو اس راستے میں لگائے, انفرادی طور پر محنت کی, اجتماعی طور پر محنت کی, صبح شام محنت کی, رات دن محنت کی, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے, ان کی مزاق اڑاتے تھے, انہیں گالیاں دیتے تھے, انہیں پتھر مارتے تھے, زخمی کر دیتے تھے, باوجود اس کے تو پورے دن بھر محنت کرتے کرتے چکنا چور ہو جاتے تھے, تھک جاتے تھے, پھر ہمت کر کے محنت شروع کر دیتے تھے, پھر دوبارہ محنت شروع کر دیتے تھے, پھر تھکتے تھے, پھر محنت کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیے اور اپنی ساری صلاحیت اور استعداد اور ساری قوتوں کو اس میں خرچ کیے ہیں. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہے وہ تو کامیاب ہو گئے, اور جو انکار کیے تو وہ ناکام ہو گئے. یہ کامیابی ناکامی کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی محنت ہدایت کی محنت دے کر بھیجا ہے, اور ان پر جو ہے کتاب جو تاری ہے وہ بھی سارے کتابوں سے بڑی کتاب ہے اور ساری شریعتوں سے مکمل شریعت لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. حضور کی محنت بھی مکمل محنت ہے. یہ پورے عالم کی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو رہبر بنا کر بھیجا ہے دنیا میں, نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. اب حضور کے طریقے پر محنت میں امت کی ہدایت ملی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی محنت امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا, بلکہ امت کی گمراہی کا سبب بنے گا. کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ بس قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی طریقہ ہے نجات کا, جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سوائے اس کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے. ہم اسی کے طریقے پر محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ محنت جو ہے ہمارے علماء کرام کی, علماء اہل علم حضرات کی نگرانی میں کرنا ہے, علماء کرام کی نگرانی میں کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کام وہ آدمی صحیح طور پر کر سکتا ہے جس کے پاس سیرت کا علم ہو. انبیاء علیہ السلام کی سیرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کا علم جس کے پاس ہو, وہ اس کام کو صحیح طریقے پر کر سکتا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پر ان کا یہ بڑا فکر تھا کہ ہائے میں کیا کروں, علماء آتا نہیں, کہ میں کیا کروں, علماء آتا نہیں. یعنی حضرت یہ چاہتے تھے کہ علماء اس کام میں آوے اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ کام ہو. اور حضرت اس کا خطرہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اگر علماء اکرام اس کام میں نہیں جڑتے ہیں اور نہیں آتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے ہیں تو مجھے کام کے مجھے کام کے بارے میں خطرہ ہے. یہ کام جو ہے یعنی بگڑ جائے. اس لیے دوستو علماء کرام کی اور اس کام میں جوڑنے کی ہم کوشش کریں. ہر جگہ جہاں بھی ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہاں کے علماء کرام جو ہے ان کو بھی ہم کام میں جوڑیں, محبت سے, اکرام سے, کاغذی سنا کر, احوال سنا کر, امت کے حالات احوال سنا کر ان کو متوجہ کیا جائے تو پھر کام صحیح نہج پر چلے گا, ورنہ کام نہج سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے اگر علماء اکرام کی شرکت نہ ہو کام میں. اس لیے محترم دوستو بزرگوں, علماء اکرام کو ہم اس کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں, ان کی نگرانی میں ہم کام کریں. کمی کمزوری ہر انسان میں ہے, کوئی انسان کمی کمزوری سے بالا تر نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستو علماء اکرام کو جو بڑا مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے وہ وارثین انبیاء ہے. علم کی وجہ سے وارثین انبیاء ہیں اور علم کی وجہ سے ان کا مقام ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے پردے ہی بلائیں گے قیامت کے دن علماء اکرام کو, اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے تمہاری ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے, تمہاری کمزوریاں بھی مجھے پتہ ہے, معلوم ہے. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو علماء اکرام جو ہیں وہ عارفین انبیاء ہیں, ان کے پاس علم ہے. اور ان کی ذمہ داری یہی ہے جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو ہم جو ہے خدمت کر کے ان کو جو ہے کام میں متوجہ کریں, خدمت کے ذریعہ, اخلاق کے ذریعہ, محبت سے, اکرام سے ان کو کام میں متوجہ کریں. جتنا علماء اکرام اس کام میں شرکت فرمائیں گے اور علماء اکرام کی نگرانی اس کام میں ہوگا تو انشاءاللہ کام کرنے والے بھی کام میں آگے بڑھتا جائے گا, انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا. اور قربانی کے ساتھ ہم اس محنت میں چلیں. ہم بھی ارشد نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس کام کے لیے, دعوت علی محنت میں. اس دعوت علی محنت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت علی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے, دین ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے, اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ملک سے, مال سے, حکومت سے, اکثریت سے, ظاہری طاقت سے, قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر کی مجموعہ. اللہ تعالیٰ کے عوامر میں معمولات ہیں, ممنوعات ہیں. ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے. ایک انسان جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو, ان کا سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت, اس وقت کیا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے, کیا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. جس حال میں نہیں ہوں, کیا یہ حال اللہ کے ہاں محبوب ہے یا مقبوض ہے, پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے. ہر حال میں ہم اللہ کے عوامل کو سامنے رکھ کر چلیں, تجارت میں, زراعت میں, کاشتکاری میں, غربی نظام میں, سماج میں, جہاں بھی ہم ہیں, ہر حال میں اللہ کے عوامر کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کے ذریعہ. دعوت کی محنت سے ایمان میں تقویت پہنچے گی, ایمان میں کمال آئے گی دعوت کی محنت سے. اور ایمان کی تقویت اور کمال سے اللہ کے عوامر پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک صرف ایمان کی محنت میں لگائی مسلمانوں کو. صحابہ 7 سال تک نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات. 7 سال تک کی محنت صرف ایمان. اور مولانا علی صاحب کو للہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. یہ محنت ایمان کی تحریک ہے, تحریک ایمان ہے. اس محنت سے ایمان میں تقویت پہنچتی ہے, ایمان طاقتور ہوتا ہے. اور اندر ایمان کا طاقت جتنا بڑھتا ہے تو ظاہری طور پر بھی اطاعت اور اللہ کے عوامر کے ماتحت زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ نے جب محنت کر کے اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کیا اور ایمان کی کمال کو حاصل کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں کو دیکھا تب ان کی ساری دلیں جو ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ماننے والے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز کی حکم دیا کہ نماز قائم کرو. تو پھر 100% صحابہ نمازی, کوئی صحابہ بے نمازی نہیں, 100% صحابہ نمازی. کیونکہ اندر ایمان کی طاقت ہے. میر جی مہراج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دین پر اور اسلام پر اور اعمال پر چلانے والی طاقت وہ اندر کی ایمان ہے. اور تمام محرمات سے، تمام حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، گندی کاموں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے. وہ آنکھوں کو نیچا کرنے والی گنا کی جگہ سے کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے. آنکھوں کو نیچا کر دی گئی جب سامنے کے حرام آوے تو آنکھ اندر کی ایمان آنکھوں کو نیچا کر دی گئی. یہ اندر کی ایمان زبان کو صدق پر، سچائی پر لائے گا. یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی اندر کی ایمان کی وجہ سے. یہ اپنے اپنے ظاہری نقصان کو برداشت کرے گا لیکن جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا. وہ اندر کی ایمان ان سے روکے گا کہ نہیں جی، جھوٹ بولنا نہیں. جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا. اللہ کی ناراضی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے. جس نے اللہ کو راضی کیا تو سارے دنیا، آسمان اور زمین کے سارے خیر اور بھلائی اس نے حاصل کر لیا، تو اس نے اللہ کو راضی کر دیا. اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا. اب جو حکموں والی زندگی گزارنے والے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوگا. وہ تقوی والے ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، وہ نیک اور صالح ہوں گے اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں عادت کے لیے عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے میری نیک اور صالح بندے بندیوں کے لیے اور میرے ماننے والے بندے بندیوں کے لیے اور میرے حکموں کی رعایت کرنے والے بندے بندیوں کے لیے ایسے نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں جنت میں کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی دل پر گزرا ہے. کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی چیزیں راحت کی اور خواہشات کی، کیسے کیسے شکلے کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی جنت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. سنیے بھائی امریکہ، اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. صحابہ کرام نے اس راستے میں، دعوت کے راستے میں قربانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی اس راستے میں، کسی کو نہیں پہنچائی گیا. مجھے فی سبیل اللہ ما یضاہک، اللہ کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی. اور مختلف حالات سے گزرے، بھوک، پیاس، خوف. بھوک کی تو یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی دو دو مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہوں میں آگ نہیں جلتی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ایک روٹی، گرم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضور نے وہ روٹی نوش فرمائے اور فرمایا کہ فاطمہ، کئی دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ گرم کھانا گیا ہے. کئی دنوں کے بعد اور حضور کے گھر والوں کے اوپر بھی وہ سارے احوال دین کی اس محنت کی وجہ سے آئے, وہ بھی اس تمام احوال کو برداشت کیے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے, اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گھر میں داخل نہ ہوں گی, اس لیے کہ آپ کے بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورے بدن ڈھانپ کے آپ کے سامنے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں, وہ اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے. جب سنا تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی آ گئے. حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا, پھر حضور نے اپنے چادر مبارک کو گھر پھینکا اور کہا کہ فاطمہ اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو, اور فرمایا انہیں اتنا تہاگا سید و اہل جنہ نسائے اہل جنہ, کہ میرے یہ بیٹی جنت میں سارے عورتوں کی سردار ہو. تو حضور کے گھر والوں کے, حضور کی بیویاں, حضور کے نواسے, حضور کی بیٹی, داماد, سب کے سب اس دعوت کے راستے میں قربانی کی اور بھوک پیاس برداشت کی. حضرت حسین رضی اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کے روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں, مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. تو حضور نے اپنی زبان مبارک نکال دی تو دونوں نواسے نے نانے کی زبان مبارک کو چوسا. ایک دن آتے ہیں اور فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹے کہاں, یعنی میرے دونوں نواسے کہاں. تو فرمایا کہ ابا جی وہ تنگ کر رہے تھے کھانے کے لیے, بھوک ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, وہ ابا جو ہے ان کو لے کر باہر گئے ہوئے ہیں, چاہیں اگر کچھ مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ میں کھجور کے باغ میں اور علی رضی اللہ عنہ نیچے گری ہوئی کھجوروں کو لے رہا ہے جو گر جاتا ہے, نیچے گری ہوئی کھجوروں کو تلاش کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں باہر دھوپ میں کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی جلدی کرو جلدی کرو, اس تیز ہے یہ دھوپ, دھوپ میں میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے کہ فاطمہ کے لیے بھی دو چار کھجوریں تلاش کر کے لے لیں. یہ ساری قربانیاں دین کی وجہ سے, دین کے لیے ہم ان کی امتی ہیں, ان کی نیابت میں اس سارے محنت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, ہم پر بھی آتی ہے, ہم بھی اس محنت میں اپنی جان مال اور لگائے اور قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کے اس میں لگائیں تاکہ سارے دنیا والوں کو ہدایت مل جائے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تکلیف ہے امت کے لیے, اگر ہم نے محنت کی تو حضور کے دل کو راحت پہنچے گی, اگر امت میں بے دینی بڑھتا چلا گیا اور امت دین سے دور ہوتا چلا گیا اور امت جہنم سے قریب ہوتا چلا گیا, جہنم جنت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کے عذاب سے قریب ہوتا چلا گیا, تو اللہ کے رسول کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی. اس سے حضرت مولانا الیاس صفوی فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ رہا ہوں امت کے اعمال کی وجہ سے, اس لیے کہ امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تو امت کے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. ہم نے اگر ایسی محنت کی کہ امت اعمال پر پڑ جائے, اچھے اعمال پر اور نبی والے طریقے پر پڑ جائے, تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی کا ذریعہ بنے گا. گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی پہنچا رہے ہیں. ایسا ہو گیا یہ خوش نصیب انسان کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دل کو سرور پہنچے, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو, ایسا خوش نصیب انسان ہے یہ. میرے بھائی ابو, ہماری بڑوں نے تو قربانی دے کر باغ لگا کے گئے, ہم اس بات کے پہرے دار ہیں. دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے بات کا, اور ہم نے اپنی ذمہ داری کتنے ادا کی. اس لیے دوستو, جو نہج پر ہمارے بزرگوں نے کام کو چھوڑ کے کیا ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نہج پر کام رہے, اور ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر راضی ہو کر عالمی کی انسانیت کی ہدایت کے لیے فیصلہ فرماوے, اور ہماری اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بنا دے. اور اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں, اور ہم اپنے اپنے گھر والے, اپنے بیوی بچے, صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے, وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے. اس لیے محنت کی قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے, ساتھ دیتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑی بڑی قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کی شوق میں, شہادت کی شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا, کیونکہ گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا, گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا فکر میں, اپنے آپ کو مجھے سمجھتے تھے, گھر کی عورتیں بھی اور بوڑھے بچے بھی, کہ میں امتی ہوں, کہ میرا بھی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہماری نبی کی ہے, ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری ہم نہیں دی تھی, یہ سمجھتے تھے. ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں, اپنے پڑوسوں کو ساتھ لیں, پڑوس کو ساتھ لیں, اپنے مقام میں محنت کرتے ہوئے ہر ہر کلمہ والے مسلمان ماں دعوت کے محنت کے ساتھ لگائے, تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں, یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ, مجاہدوں کے ساتھ, مشورے کے ساتھ یہ کام چلے گا, انشاءاللہ اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں نیت کرنا ہے, ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے, پوری دنیا میں, پوری دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے. لے جانے والا اللہ ہے, نیت کرنا, ارادہ کرنا, سچائی کے ساتھ, دل کے صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں, انا الرمی آتی دیوانا ماں ہو جا ذکر, میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے, اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو, اچھا ہو, ہمارا نیت, ہمارا ارادہ صحیح ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اسی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمت کر کے فرمائیں, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے فرمائیں کون کون تیار ہے. ہاں سر,
ایسا میری خیال کے اللہ قبول کو بادشاہ محمد ہے مجھے چار مہینے بادشاہ ہے عمر خان ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول کمائے, محمد بلال ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول کمائے, جی ہر سال چار مہینے اللہ قبول ماشاء اللہ محمد صاحب ہے ہر سال چار مہینے اللہ قبول کمائے اکان کمائے اگر چار مہینے سے عبد الرحمان چار مہینے دقت ماشاء اللہ اللہ قبول کمائے آسان کمائے اللہ قبول کمائے ہو گئے اللہ قبول کمائے اللہ قبول کمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کبھی والد سے سنگ کی جماعت اللہ قبول کمائے ماشاء اللہ اللہ قبول کمائے محمد بلال اللہ قبول چار مہینے کے لیے اللہ قبول کمائے خر گیا سب کے سارا مجمع ہو گیا کیسے اچھا ٹھیک ہے اللہ قبول کمائے حسن کو میں محمد جمیل ماشاء اللہ اللہ قبول کمائے حسن کو میں اللہ بھائی نام اللہ صاحب ہر سال نقد چار مہینے کے چار مہینے اللہ قبول کمائے حسن کو میں اللہ قبول حمید اقبال وحید اقبال وحید اقبال ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول کمائے حسن کو محمد اعجاز اللہ قبول کمائے حسن علی اکبر صاحب چار مہینے کے اللہ قبول عبد الستار اللہ قبول کمائے خان سے ماشاء اللہ محمد علی اللہ قبول کمائے خان سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک سال سب آپ کھڑے ہو گئے ایک سال بول گئے ایک سال بول گئے محمد محمد عام جب پانچ مہینے کی جماعت اللہ قبول کمائے ماشاء اللہ شکیل احمد اللہ قبول کمائے آسان کرو ماشاء اللہ محمد عمر اللہ قبول کمائے سال کے لیے سال نہیں کے لیے اللہ قبول کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد عمیر اللہ قبول کمائے چاہتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد فواد اللہ سب کو پوری ماشاء اللہ اللہ سکول ہمارا تھا ماشاء اللہ ماشاء قدرت اللہ اللہ سبھی ہمارے آسان تھا ماشاء اللہ محمد جی اللہ سبھی ہمارے آسان تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی آپ سب کے سب کھڑے ہوئے اللہ والے ایک ایک لوگ ایک ایک لوگ احسان اللہ اللہ سبھی ہمارے آسان تھے ماشاء اللہ پانچ جماعت کوئی کہا مرکزی مرکزی مسجد سے محلہ کون سا ہے محلہ کون سا ہے جامع مسجد میں کون سا محلہ لگا ہے مسجد ہوں اللہ خبیر فرمائے چار پانچ جماعت اللہ خبر فرمائے ماشاء اللہ محمد ابراز محمد دانیال محمد دانیال چار مہینے حد اللہ قبول کمائے آسان منی احمد اللہ قبول کمائے آسان کمائے ماشاء اللہ شیر علی اللہ قبول کمائے آسان کمائے ماشاء اللہ امن خان کے لیے اللہ قبول کمائے آسان کمائے بھائی بھائی اللہ والا صاف ہو بھائی بات سن محمد ابنان ہو گئے اللہ قبول سنائے حسن میں بات سنو بات سنو میں آپ سب کے سب کھڑے ہوئے سب بات سنو ماشاء اللہ جو پاپا کرے تو تشریف لے جائیں ہلکوں میں تشریف لے جائیں ہلکوں میں اپنی تشریف کی جماعت موجود ہے تشریف کی جماعت موجود ہے ان کے پاس تشریف لے جائیں اپنی جماعت سے برتن کو مارے ماشاءاللہ آپ کا پرچہ بنے گا، نماز مکمل ہوگی، ذمہ دار طے ہوگا، آپ کا رخ ملے گا، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ خاصی آئے ہوئے ہیں، ان کو تیار کریں. ہاں آج کا دن ہے، اب تشریح کا مکمل ہونا ہے. ہلکوں میں تشریح ہے اللہ جائے، اللہ بہت بڑا دعا کر رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو آسان فرمائے. اپنے ہلکوں میں تشریح ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، تعلیم کے حلقے ان شاء اللہ دس بجے رہیں گے، ہاں جی. ہماری جو علماء کرام ہے، ہمارے سر کے تاج علماء کرام کا تھا، دس بجے انشاءاللہ مرکزی تشکیل کی جگہ پر، مغرب
ہے. یہ جو ہے عدل و انصاف والی زندگی ہے، وہ انسان سمجھ لیتے تھے، اور پھر وہ عدل و انصاف والی زندگی کی طرف اور سکون و محبت والی زندگی کی طرف چلنے لگتے ہیں. تو پھر سماجی زندگی میں اور اپنی گھریلی زندگی میں اور اپنی شہری زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہوتا تھا وہ محبت کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور وہ جو ہے نا انصاف کی بنیاد پر ہوتا تھا. لیکن جب نبی کچھ دنوں کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور ان کی والی محنت بند ہو جاتی تھی، امت کے ذمہ وہ محنت نہیں ہوتا تھا بلکہ نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا دعوت کی محنت، تو جب نبی تشریف لے جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو امت سے وہ محنت چھوٹ جاتی تھی، اور اس محنت کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ نبیوں والا زندگی، اطاعت والی، بندگی والی زندگی، یہ دھیرے دھیرے مٹ جاتا تھا. اور اس کے مٹ جانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے انسانوں میں وہ ظلمت گمراہی کی، اور وہ ظلم و ستم، وہ حد تجاوزی، یہ سارے چیزیں اور سارے خرابیاں دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگتی تھی. پھر انسانوں کا زندگی، ان کے سماج اور ان کے سب کچھ جو ہے ویسے بن جاتا تھا جیسا پہلے تھا. وہ گمراہی کی ظلم و اندھیرا چھا جاتا تھا، اور لوگ جانوروں جیسے، چوپائیوں جیسے، اور لوگ جو ہے جانوروں جیسے، اور سانپ اور بچھو جیسے بن جاتے تھے طبیعت ان کی، اور ان کی اخلاق ایسا بن جاتا تھا کہ سانپ جیسا اور شیر جیسا، جنگلی جانور کے جیسا، آپس میں ظلم و ستم، حد تجاوزی، یہ سارے ہوتے تھے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما کر کسی نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے. وہ نبی آ کر پھر انسان میں محنت شروع فرماتے دعوت کی، فضا اور ماحول کی تبدیلی میں دعوت کی دخل بہت زیادہ ہے. دعوت سے ماحول بدلتا ہے، فضا بدل جاتی ہے دعوت سے. تو جب نبی آتے اور آ کر دعوت شروع کر دیتے، دعوت کی محنت شروع کرتے تھے، تو دعوت کی محنت کی برکت سے پھر جو ہے فضا میں تبدیلی آنی شروع ہوتی تھی، ماحول بدلنے لگتی تھی، لوگوں میں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف چلنے کا وہ عادت پیدا ہو جاتا تھا، لوگ بھلائی کی طرف چلنے لگتے تھے، خیر کی طرف چلنے لگتے تھے، اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے. اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا ایک بعد دیگرے انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لاکھوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور محنت فرمائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور نبیوں کے آنے کی سلسلہ ختم فرمایا. اور ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ امت اس محنت کو کرے گی، اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، اس کے مرد بھی، اس کے عورتیں بھی، اس کے بچے بوڑھے جوان سب، اس کے تاجر اور زراعت پیشہ والا، کاشتکار، عہدے والے، اور اس کے جو ہے حکمران جو حاکم ہوتے ہیں، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی باعث وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں محنت کی، ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو سنبھالے اور اس محنت میں اپنا جان اور مال لگائے، جس طرح انبیاء علیہ السلام شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ امت پر اپنا جان اور مال لگاتے تھے، اپنے آپ کو کھپاتے تھے اور اپنی سب کچھ اس راستے میں لگاتے تھے اور اپنی جان کو، مال کو بے قیمت کر دیتے تھے. یہ امت کے ہر فرد، فرد مسلم کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اس کی ذمہ ہے یہ. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے ومن آمن بی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذمہ ہے یہ. عصر کے بعد آپ نے جو بیان سنا ہے مسترات کی محنت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسترات کی کیسی ذہن بنائی، کیسی ذہن بنائی. ایک مرتبہ خوشخبری ملتا ہے تو یہ عورت اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرماوے، میں اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دوبارہ حضور نے خواب دیکھا، مسکرائے تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولے میں نے پھر خواب دیکھا اور ایسی ایک جماعت جو کشتی پر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر. فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرماوے. بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے کہ دوبارہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ موقع بھی مجھے مل جائے، تو حضور نے اپنے محنت سے صحابہ اکرام کے مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اطراف مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے، مردیں عورتیں دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے، مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے تھے مدینہ کے انصاروں کے گھروں میں. جو مرد ہوتے ہیں ان کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ہوتے تھے ان کو جو ہے گھروں میں عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے. تو مدینہ کی عورتیں اس تقاضے کو پورا کرتے تھے کہ ان آنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کی انتظام، مہمان نوازی اور ان کی دینی تربیت کرتے تھے. پھر ہفتہ دس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان بھی لیتے تھے کہ بھائی کتنا سیکھا ہے انہوں نے دین ان کے پاس، رہا. مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, عورتوں سے پوچھتے تھے, جب حضور کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے جو ضرورت ہے, ضرورت والی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا کہ تم تو فقیہ ہو گئے. اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس پھر ان کو دے دیتے ذمے کہ اس پر محنت کرو, ان کو دین سکھاؤ. اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے, وہ بھی وہ عورتیں گھر کے عورتیں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی سارے چیزیں سنبھالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے, یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے, ہمارا بھی ذمہ داری ہے. صحابہ کی عورتیں وہ بھی پوری دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے, اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے, انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. اور اپنی جان, اپنے مال اللہ کے راستے میں لگے, اللہ کے دین کے لیے, اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے, اور دنیا والے جو ہے گمراہی کے ظلمت سے نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے, فکر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں, پرانوں کی مجمع ہے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں تشریف لائے, پرانوں کا جوڑ تھا, تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے, پرانے اصل میں صحابہ تھے کہ وہ صفات والے تھے. پرانے کا معنی صفات والا, پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں, مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات کے. جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ایمان میں, یقین میں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اور اللہ کے ساتھ تعلق, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور سنتوں پر چلنے کی شوق. اور میرے بھائی اور بزرگوں, علم, اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جیسے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں, کہ حلال پر چلے, حرام کو چھوڑے, اور سچ پر چلے, جھوٹ کو چھوڑے. میرے بھائی اور بزرگوں, جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا. محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے, یہ اصل ہے. صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہیں, یہ اچھے آدمی ہیں, یہ نیک لوگ ہیں. کہ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے، لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے، ان سے چیزیں خریدتے تو ان کی معاملات ایسا ہوتا، صاف ہوتا تھا، ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ تولنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسے آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں، یہ اچھے آدمی ہیں۔ آج سارے دنیا میں دوستو کروڑوں مسلمان، 200 کروڑ مسلمان دنیا میں، 600-700 کروڑ انسان دنیا میں، 200-250 کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ 600-650 انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانی ہے۔ 4 مہینہ 40 دن یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ترتیب ہے محنت کا، یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ محنت سے جو مقصد ہے وہ کو دین کے دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جائے، ہدایت مل جائے، اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت انہیں مل جائے۔ اس کا جو فکر اور سوچ ہو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروبار میں اور اپنی مشاغل میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آئے تو اس وقت جس شغل میں بھی میں ہوں گا تو اس شغل کو چھوڑ کر اس تقاضے کو پورے کرنا، یہ میرا ذمہ داری ہے۔ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری آپس کی تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن، یہ سارے چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تجارت کریں گے تجارت، لیکن یہ تجارت دوسرے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اے انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا، دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے، کہ وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، یہ آخرت والا ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو ایسا ہو، آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے مشاغل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے. تو ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کے زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, ہم اس کی نیتیں کریں, ارادے کریں کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پورے دنیا کے لیے, اور پورے دنیا میں ہمیں جانا ہے اور پورے دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے. تقاضا پورا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ پورا کرائے گا. ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا. دن بھر ہم محنت کریں گے, رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے. یہ صحابہ اکرام دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے, اور جب رات ہوتا تھا تو مصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, روتے تھے اور اپنی ہدایت اور پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو, ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر, ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے تھے. اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ فوج کے فوج لوگ, افواجا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی, اس نے رات کے سناٹے میں گھر سے نکلا جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے, اور یہ عورت تھی بڑی بہادر دلیر, وہ گھر سے نکلی. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے, حرم میں کیا ہو رہا ہے, مکہ میں کیا ہو رہا ہے. جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت لوٹتی ہے, عورتوں کی عزت لوٹتی ہے, ان کے گھروں کو لوٹتی ہے, یہ پورے علاقے کو, پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 13 سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری ایذائیں ہماری طرف سے تکلیفیں برداشت کی, اب یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں. اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. تو رات کے اندھیرے میں تو گیا تو دیکھا کیا, سبحان اللہ, ساری حرم میں کوئی تو نماز میں ہے, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قومہ میں, کوئی قیام میں, کوئی رونے میں, دعا میں, کوئی حجر اسود میں, کوئی ملتزم میں, کوئی باب کعبہ میں کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے. عجیب ماحول ہے. تو حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے, ملک میں داخل ہو کر اس طرح کے ماحول عبادت کی, بندگی کے, رونے کی, عبادت کی, کہ میں نے نہیں دیکھا. یہ اچھے لوگ ہیں. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا, آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، اور تقوی و طہارت والی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے دوستو انصاف و عدل کی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، کہ ہماری دعوت کی محنت صرف چلے تین چلوں کے دن دے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت۔ یہ کارگزاری میں جو سنا جا رہا تھا بڑا مجھے بہت اچھا لگا، یہ کہ اس محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حرام کی تحقیقات اور میراث کے مسائل میں علماء سے پوچھ پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا، لڑکیوں کا اچھے سے اچھے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، اچھے اچھے خاندانوں میں، گھرانوں میں، جنہیں دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اچھے اچھے گھرانے، ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہماری دعوت کی محنت صرف 6 نمبر کی مذاکرے اور صرف یہ 4 مہینہ چلے اور ملکوں کا سفر اور یہ سارے بس ایسی نہیں، بلکہ ہمارے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پوری دین پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جاوے۔ ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنا ہے، ارادے کرنا ہے، اور دنیا کے 4 سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے ہمیں اور جانا ہے، اپنی ذات سے لے کر دنیا کے آخر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس محنت میں، دنیا کے آخر تک کی۔ دن کو ہم محنت کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے، ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے، بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے، وہ بازاری ماحول ہے، ہر دکان میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے، تو آپ بازار میں جاوے تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ ماحول بنایا، صحابہ کو